محمد سيد الكون على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته. هو دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير مستمسكون بحبل غير منفصل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق. حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
برادران عزیز، محترم خواتین، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین کے اس انعام پر کہ اس نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا اور روزوں اور تراویح اور عبادتوں کی سعادت عطا فرمائی. ہم جتنا بھی شکر کریں کم، کیونکہ رمضان کی دولت وہ عظیم دولت ہے کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، صاحب مقام محمود، سردار العالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفاعت کے بغیر کسی کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، وہ تمنا فرمایا کرتے تھے رجب کا چاند جب دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے، یعنی رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، تاکہ رمضان کی جو برکات ہیں، رمضان میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بخششوں کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس سے بہرابر ہو سکے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا فرماتے تھے کہ اندازہ کیجیے کیسی نعمت ہے یہ. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہ دولت عطا کی، ورنہ اپنے گرد و پیش میں اگر ہم نظر ڈالیں تو شاید اکثر حضرات کو یہ محسوس ہوگا کہ پچھلے رمضان میں بعض ہمارے جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے روزوں میں، تراویح میں، آج بھی یہاں سے رخصت ہو چکی، کچھ نہیں پتا اگلے رمضان میں ہم میں سے کون یہاں ہوگا اور کون وہاں جا چکا ہوگا. اس لیے جو وقت مل رہا ہے، جو لیل و نہار رمضان کے باقی رہ گئے ہیں، جو لمحات باقی رہ گئے ہیں، بڑے قیمتی، انتہائی قیمتی. اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی برکت سے ہماری سب کی بخشش فرما دے، اور اللہ کے رحمت سے بعید کیا ہے، اتنے لاتعداد انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے کوئی حد و حساب نہیں ہے، ان میں ہمیں بھی شامل فرما لیں. اللہ رب العالمین کی رحمت سے زیادہ عید بیڑا پار فرما دیں، کوئی ایک عبادت اللہ کو پسند آ جائے اسی میں بیڑا پار فرما دیں. الحمدللہ اس وقت قرآن کریم کی تقریب ختم قرآن بھی ہے، اللہ نے تراویح میں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. پھر رمضان کی رات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب پہلی رات رمضان کی آتی ہے اس وقت سے لے کر پورے رمضان میں، غروب آفتاب سے لے کر سحر طلوع سحر تک اللہ کا منادی اعلان کرتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو اس کی بخشش کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیت عطا کروں، ہے فلاں حاجت والا جو مجھ سے حاجت مانگے میں اس کو دوں. اعلان عام ہوتا ہے کہ مانگو، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دینے والا جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی، سارے انسانوں کو ان کی منہ مانگی مرادیں دے دے، ذرہ برابر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی. پھر وہ رب الارباب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اعلان فرما رہا ہے کہ مانگو، اے کوئی مانگنے والا، مانگنے والا چاہیے، اے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں اس کی مانگی ہوئی مرادیں. پورے رمضان کہ ہر رات میں پہلی رات سے آخر تک وہ مغرب آفتاب سے لے کر طلوع سحر تک یہ اعلان فرشتہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. ہم اس کو نہیں سنتے, لیکن مخبر صادق ساردار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنا اعلان اور ہم کو بتلایا. اس واسطے یہ راتیں در حقیقت مانگنے کی راتیں ہیں. ہمارے بزرگ ان راتوں میں تقریروں اور واعظ کو پسند نہیں کرتے تھے, کیونکہ یہ راتیں واعظوں اور تقریروں کی نہیں بلکہ اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں, اللہ کی عبادت کی راتیں. لیکن اس زمانے میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں سننے کی فرصت بھی نہیں, دھیان بھی کم آتا ہے, ہمت بھی کم ہوتی ہے, عزم بھی کم ہوتا ہے. تو وہ رمضان میں چاہتے ہیں کہ رمضان میں کچھ دل راغب ہوئے اللہ کی طرف تو کچھ دین کی باتیں سن لیں. تو اس وجہ سے خیال ہوتا ہے بعض بزرگ, اس زمانے میں بعض بزرگوں نے مجھ سے پاس ماں فرمایا بھی کہ بھائی یہی غنیمت ہے کہ ان راتوں میں کچھ دین کی باتیں کانوں میں پڑ جائیں, کوئی بعید نہیں کہ کسی کے کان میں کبھی بات پڑے اور دل کو لگ جائے اور اس کا بیڑا پار اللہ تعالیٰ کر دے. کیا بعید ہے, اور اس کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اس واسطے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے اقرار پر یہاں حاضر بھی ہو جاتا ہوں. اس وقت ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں, طبیعت پر اس کا تقاضا ہے اور عرصہ دراز سے ہے اور بار بار میں کہہ بھی رہا ہوں, جگہ جگہ کہہ رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد فرمایا کہ رغم انت رجل دخل علیہ رمضان ثم انصرف قبل ان یغفر له. فرمایا کہ خاک آلود ہو جائے, مٹی میں مل جائے ناک اس شخص کی جس پر رمضان آیا اور پورا رمضان اس پر گزر گیا, قبل اس کے تو اس کی بخشش ہو جائے, اس کی بخشش کے بغیر رمضان گزر گیا. اس کو بدعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے, یعنی رسوا ہو جائے, ذلیل ہو جائے. گھومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تصور سے کہ بدعا دینے والے کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے جب ایک مرتبہ کہا گیا تو ادعو علی المشرکین, آپ مشرکین پر بدعائیں کیجیے, تو آپ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا, مجھ کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, وانما بعثت رحما, میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, سراپا رحمت ہے ساجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی سراپا رحمت ذات فرما رہی ہے, اور رمضان کے جس پر رمضان آیا, جن لوگوں کو رمضان ملا ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں فرما رہی ہے کہ ناک خاک آلود ہو جائے ایسے شخص کی جس پر رمضان آیا اور پورا رمضان گزر گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی, اس کی بخشش نہ ہوئی, یعنی اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا دی کہ بعیدہ یا بعودہ, دونوں طریقے سے یہ لگتے, بعیدہ کے معنی ہلاک ہو جائے, بعودہ کے معنی رحمت سے دور ہو جائے. بعودہ رجل دخل علیہ رمضان ولم یغفر له, جس کے اوپر رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی, اس کے بارے میں بد دعا دی جبریل امین علیہ السلام نے کہ وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, جس کی مغفرت رمضان میں بھی نہ ہوئی وہ برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا کہ آپ آمین کہیے, تو آپ نے اس پر آمین فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. وہ کون ہے مسلمان ہی تو ہیں، مسلمانوں ہی میں کچھ لوگ ہیں. چنانچہ آپ ذرا غور کیجیے، یہ جو فرمایا کہ مغفرت نہیں ہوئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے، بندے کا کام تو مغفرت کرنا نہیں، بخشش کرنا تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے بخشش نہیں کی تو بندے پر کیا الزام ہے؟ لیکن ذرا سا غور کریں گے تو جواب بھی خود سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں بخشش کے دروازے چوپٹ کھول رکھے تھے، ایسے کھول رکھے تھے کہ بخشش کا بہانہ بنا دیا تھا، بہانے بہانے سے بخشش ہو رہی تھی. اعلان عام تھا جو روزے رکھے گا رمضان کے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اعلان عام ہے کہ جس نے رمضان میں نیک نیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ترابی پڑھی پورے رمضان کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اعلان ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اور حد تو یہ کہ یہ ایک اعلان کو ایسا فرما دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بخشش کی بخشش کو بکھیر دیا اللہ رب العالمین، جیسے مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، چھوارے تقسیم ہوتے ہیں، اس طرح بخشش کو تقسیم کر دیا رمضان میں. فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا تو اس کو اپنے روزے کا بھی ثواب ملے گا، روزے دار کو اپنے روزے کا ثواب ملے گا، اور اس کو ایک روزے کا مزید ثواب ملے گا افطار کرانے والے کو. اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ دوسرے کو افطار کروا دے، وہ یہ سمجھے تھے کہ کھانا پلانا مراد ہے. آپ نے فرمایا کہ افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم کوئی، اگر کسی نے کچھ کھجور سے روزہ افطار کروا دیا، پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دیا، کسی روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ دے دیا اور اس نے اس سے روزہ افطار کر لیا، تو تب بھی یہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف، ایک روزے کا مزید ثواب. ایسے عام کر دیا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں جو جاتے ہیں رمضان شریفین، عرب لوگ ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کا بڑا اس کا اہتمام ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. وہ بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی وہاں کھڑے رہتے ہیں مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، خوشامدیں کرتے ہیں نمازیوں سے کہ تم ہماری کھجور سے افطار کر لو، کیونکہ جانتے ہیں کہ کیا نعمت ملنے والی ہے اس کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا. اب دیکھیے اور فرمایا کہ یہ تو اس پر ثواب ہے جتنے کھجور سے روزہ افطار کروا دیا، پانی کے گھونٹ سے افطار کروا دیا، دودھ بھی خالص نہ ہو، پانی ملا ہوا دودھ ہو کراچی کا، تو اس سے بھی افطار کروا دیا. حدیث میں یہی ہے کہ پانی ملا ہوا دودھ اس سے بھی افطار کروا دیا تو تب بھی یہ ثواب ملے گا. اور جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو فرمایا کہ اس کی تو گردن ہی آزاد فرما دیتے ہیں جہنم سے اللہ تعالیٰ. تو جب اتنا اعلان ہے اور پھر ایک قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھنے پر دس نیکیاں کم از کم ہے، تو اور نمازیں پڑھنے پر اور زیادہ ثواب، دیکھ کر پڑھنے میں اور زیادہ ثواب، تو ایسا تھا کہ بالکل گویا عام کر دی مغفرت کے، جو چاہے مغفرت کروا لے، یعنی ہر ایک کے اختیار میں دے دیا، ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا، کر لیا اپنی مغفرت، کر لیا اپنی مغفرت. مگر کوئی بدبخت ایسا ہو کہ وہ پھر بھی مغفرت نہیں کرواتا اپنی، تو بدبخت ہی ہے. اس کے بارے میں بد دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا شخص کی ناک ہاتھ آلود ہو جائے، اور جبریل امین نے بد دعا دی کہ ایسا شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، ایسے بدبخت کون ہیں. تو احادیث میں اس کی تفصیل آئی. ایک تو فرمایا کہ وہ شخص جو خبر شراب کا عادی ہو، اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوتی، اگر توبہ نہیں ہوتی، توبہ کر لے گا معاف ہو جائے، توبہ کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں، مگر توبہ نہیں کی تو رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو, تکلیف دینے والا ہو ماں باپ کو, نافرمان ہو آپ کو لے والدین, اپنے والدین کا نافرمان ہو بیٹا یا بیٹی, تو اس کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی. جبریل امین سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل امین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں سب کی بخشیشیں ہو جاتی ہیں مگر ایک اس شخص کی نہیں ہوتی جو شراب کا عادی ہو, ایک اس کی نہیں ہوتی دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو, اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رشتے قاطع اور رحیم رشتوں کو توڑنے والا ہو, رشتے داریوں کو توڑنے والا ہو, رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے کی بجائے ان کو تکلیف پہنچانے والا ہو, ان کے حقوق مارنے والا ہو, ان کے حقوق پامال کرنے والا ہو, ان سے تعلقات خراب کرنے والا ہو, وہ قاطع اور رحیم ہے. ایک اور حدیث میں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنة قاطع, قطع قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہو, چاہے تلاوت کر رہا ہو, لیلۃ القدر میں جاگ رہا ہو, ترابی پڑھ رہا ہو, ترابی پڑھا رہا ہو, تقریر کر رہا ہو, بات کر رہا ہو, کچھ بھی ہو, اگر وہ قطع رحمی کرنے والا ہے تو لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں پر پیار بہت ہے, مالک ہے, خالق ہے وہ. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ رہتا ہے, اس کے دل میں ماں کی بچے کی کتنی شفقت اور محبت ہوتی ہے, حالانکہ ماں نے اس بچے کو پیدا نہیں کیا, صرف پالا ہے. اور ہمارا خالق تو پیدا بھی اس نے ہمیں کیا ہے, پال بھی وہ رہا ہے, اس کو ہمارے سے محبت اتنی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی اتنی محبت نہیں. تو اپنے مخلوق پر جب کوئی شخص کسی کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے, ان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, یا ان کا حق نہیں دے رہا, تو اس کو معاف نہیں کرتے جب تک بندے سے معاف نہ کروا لیں یا جب تک بندے کا حق ادا نہ کرائے گا. تو قاطع رحیم, رشتہ داریوں کو قطع کرنے والا, لوگوں کو اس طرف توجہ بہت لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ نہیں ہوتی. نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, تلاوتیں کریں گے, راتوں کو جاگیں گے, حج میں جائیں گے, نفلی حج کریں گے, عمرے کریں گے, ہر رمضان میں عمرے کریں گے, تبلیغ میں جائیں گے, جہاد میں جائیں گے, ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ قطع رحمی کتنا بڑا عذاب ہے اور صلہ رحمی کتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے اسلام میں. ارکان اسلام کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ صلہ رحمی ہے, اور اس کے خلاف کرنے والے جہنم میں, اللہ پناہ میرا. تو لیلۃ القدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والا. چوتھا وہ شخص جو کسی سے کینہ رکھتا ہے, کینہ برد اس طاق میں رہتا ہو کہ فلا کو میں نیچا دکھا دوں, جب مجھے موقع ملے نیچا دکھا دوں, جب موقع ملے اس کو ڈک مار دوں, جب موقع ملے اس کو تکلیف پہنچا دوں, کوئی نقصان پہنچا دوں. یہ کینہ رکھنے والا کوئی آدمی کسی انسان کسی مسلمان کے ساتھ اگر کوئی شخص کینہ رکھتا ہے اس کا بھی بھاشا ہے, تو لیلۃ القدر میں اس کی بخشش نہیں ہوتی. اس واسطے بھائی ایک درخواست میری ہے کہ لیلۃ, ابھی رمضان کی راتیں باقی ہیں, آج کی رات تو باقی ہے ہی, کل کی بھی غالب گمان یہ کہ باقی ہے, احتمال ہلکا سا یہ بھی ہے کہ شاید نظر آ جائے, سر اگر یہ 28-29 سب ہے تو, لیکن غالب گمان یہ ہے کہ کل بھی 29 کل 29 شب ہے, اور ہمارے علماء کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے تاریخ تبدیل کرنے کا اعلان نہیں ہوا ہے, تاریخ ہے وہی ہے. احتیاطاً ایک روزہ رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اور احتیاطاً ایک دن پہلے اعتکاف کرنے کا اعلان کیا گیا ہے, یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ تاریخ بدل گئی, تاریخ وہی ہے جو چل رہی ہے. تو باہر مار آج کی رات تو یقینی ہے, کل کی بھی رات غالب گمان یہ ہے کہ باقی ہے, اور اللہ رب العالمین کا یہ اعلان باقی اور اب بھی ہو رہا ہے, ہے کوئی مانگنے والا بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی حاجت مانگنے والا, کوئی عافیت مانگنے والا, وقت ہے اگر کسی کی کسی سے دشمنی ہے ختم کر دے اس کو اللہ کے لیے کر دے, اپنے منہ سے نیچی کر دے اللہ کے لیے, اور کسی سے رشتے دار سے اگر تعلقات خراب ہیں کبھی بات کر لے, جا کر ٹیلی فون کر دے چلا جائے کہ بھائی جو کچھ ہے باتیں غلط کس کو چھوڑ دو کہ غلطی تمہاری تھی یا میری, بس تم مجھے معاف, اگر میری جو کچھ غلطی تھی میں تم وہ معاف کر دو, تمہاری جو کچھ غلطی ہوگی میں معاف کر دوں. اس بحث میں نہ پڑھو کہ غلطی کس کی تھی, زیادہ کس کی تھی اور کم کس کی تھی, پہلے کس نے کی اور بعد میں کس نے کی. اس بحث میں چلو گے تو پوری رات اسی چکر میں گزر جائے گی, مسئلہ نہیں حل ہوگا. اللہ کی خاطر اپنی منہ سے نیچی کر لو اور جا کر ان سے کہہ دو یا ٹیلی فون کر دو کہ بھائی دو آج تک جو کچھ ہمارے تعلقات میں خرابی رہی ہے رہی ہے, اللہ معاف کر دو اس کو, اب میں مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے اور تمہارے درمیان تعلقات خراب رہے ہیں, میں تم سے معافی مانگتا ہوں, مجھ سے اگر تمہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تکلیف پہنچی ہے نا خدا سے بات ہے تم مجھے معاف کر دو, میں معاف کرتا ہوں, اور تمہارے جگہ مجھے کوئی غلط تکلیف پہنچی ہے تو میں معاف کر دوں. ایک منٹ میں گیڑا پار ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کا ایسا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ, آپ خود محسوس کریں گے, اس کے دل میں حلاوت محسوس کریں گے. آپ کر کے دیکھیں یا مجھے اللہ کی خاطر جو شخص اپنی آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بہت نوازتے ہیں. یہ حدیث ہم نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے سنی تھی اور بعد میں کتابوں میں بھی دیکھی. فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو مرقد. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں ربض جنت میں گھر دلانے کا, ربض جنت میں جنت کے بیچ میں گھر دلانے کی میں ضمانت دیتا ہوں, ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود. معلوم ہے کہ حق پر میں ہوں, غلطی دوسرے کی ہے لیکن جھگڑا ختم کر دے. تو فرماتے ہیں کہ وقت جنت میں گھر دلانے کا میں ذمہ دار ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور دیکھیے جو اگر مشکل ناکام نہیں یہ کر لیجیے جس کا جن کو پیش میں نظر ڈالے, جس سے ہمارے کس رشتے دار سے ہمارے تعلقات میں خرابی ہے تبھی جا کر ٹیلی فون کر لیں, اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا رکھے ہیں, بات کر لیں اور بات کو ختم کر لیں. اور اگر وہ معاف نہیں کرتے تو ان سے کہہ دو کہ بھائی خدا کے واسطے معاف کر دو, اگر بھائی تم بتاؤ میں کیا پیش کروں, کوئی معاوضہ لے لو, اگر واقعی آپ کے ذمہ میں کوئی حق باقی ہو اس کا مال کا تو کہو اچھا بھی مال بھی میں ادا کر دوں گا فوری طور سے, اگر ادا کر سکتے ہیں فوراً دے دیں ورنہ کہنے سے مجھے مہلت دے دینا. مطلب یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو راضی کر دو, اور پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتا تو ان سے کہہ دو کہ اچھا میں نے تو تمہارے لیے دشمنی چھوڑ دی, میں نے اپنی ساری غلطیاں معاف کر دی تمہاری اللہ کے لیے, اور مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو کل تم معاف کر دو, پھر پھر بھی امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امید ہے کہ پھر بھی بیڑا پار ہو جائے گا. یہ کر لیں بھائی, یہ کر لیں جو سال ہمارے خاندانوں میں رشتے داروں میں طرح طرح کی رنجشیں پھیلی رہتی ہیں, اس کا کر لیں علاج. اور والدین کی نافرمانی تو سب کو جان سب کو معلوم ہے کتنا بڑا اکبر القبائر میں سے ایک تو کبیرہ گناہ ہوتا ہے, ایک اکبر القبائر ہوتے ہیں جو سب سے بڑے گناہ, کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروایا وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. حدیث میں فرمایا کہ ماں اور باپ تمہارے لیے جنت کے دروازے بھی ہیں دوزخ کے دروازے بھی ہیں. ماں باپ کو خوش رکھو گے جنت کا دروازہ, ان کو ناحق ناراض کرو گے تو جہنم کا دروازہ بن جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, بعض لوگ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں ایسے لگتے ہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق کو بامال کر ڈالتے ہیں, یہ بھی دین کی بات نہیں ہے, دینداری کی بات نہیں ہے. ہر ایک کا اپنی جگہ پر حق ہے, ماں باپ کا اپنی جگہ پر حق ہے, بیوی بچوں کا اپنی جگہ پر حق ہے. اس معاملے میں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے, مسائل پوچھ لینے چاہیے. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ ایک اور حدیث ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بات دعا مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں بہت الہ و زاری سے مانگتے, بال بکھرے ہوئے کپڑے ان کے غبار آلو, مطلب یہ کہ کہیں سفر سے آئے ہیں بجائے شاید یہ مراد ہوں, وہ لوگ مراد ہوں جو دعا کرنے کے لیے احرام باندھ کر حرم شریف حاضر ہوتے ہیں اور وہاں جا کر ملتزم پر دعا مانگتے, یا رب کیونکہ بال بکھرے ہوئے احرامی میں ہوتے ہیں، غبار آلود کپڑے احرام میں ہوتے ہیں، شاید وہی مراد ہو، لیکن ماں ذکر نہیں اس کا حالت احرام میں ہے کہ بال مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے ان کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے غبار آلود، مطلب ایک بڑے عاجزی اور انکساری سے مانتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے پالنے والے. لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح مانگتے ہیں، لیکن کھانا ان کا حرام کا، پینا ان کا حرام کا، پہننا ان کا حرام کا، فانا یستجاب لہ، پھر ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ اسے کیا بات معلوم ہے کہ جس شخص کا کھانا پینا پہننا حرام مال سے ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ جو چار آدمی جن کا ذکر ابھی ہوا ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ ان سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کھانے پہننے پینے والے کے بارے میں تو یہ ہے کہ دعا ہی قبول نہیں ہوتی جو اکثر حرام کھائے. تو کہاں تو یہ اعلان کہ ہے کوئی بخشش بخشش مانگنے والا کہ میں بخشش کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں رزق دوں، ہے کوئی عافیت اور صحت مانگنے والا کہ میں صحت دوں. ادھر یہ قانون ہے کہ جو شخص حرام کھاتا پیتا پہنتا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جو مغفرت مانگے گا مغفرت نہیں ہوگی، رزق مانگے گا برکت والا رزق نہیں دیا جائے گا، اور صحت مانگے گا صحت اس کی دعا پر نہیں دی جائے گی. یہ خوفناک بات ہے. حرام کھانے پہننے پینے والا اپنے اوپر اللہ کی رحمت سے سارے دروازے بند کر رہا ہے، دعاؤں کے دروازے بند کر دیے، تو اب مانگے گا کس سے؟ جو دینے والا تھا اس کا تو دروازہ بند کر دیا تو نے، اب کس سے مانگے گا؟ کس دروازے پر مانگے گا؟ ہے تمہارے پاس کوئی دروازہ جس سے مانگ لو؟ یہ خوفناک بات ہے. اور میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ طبیعت پر بہت تقاضا ہے کہ اس کو جگہ جگہ کہا جائے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، حرام کھانا، حرام کمائی، حرام کمانا، حرام کھانا، حرام پہننا، حرام پینا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے تو میں بغیر کسی تردد کے کہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ حرام خوری ہے، جس کو آج تک کرپشن کا نام دیا جاتا ہے. اس حرام خوری نے ہماری آخرت تو برباد کر ہی رکھی ہے کہ دعاؤں کے دروازے بند کر رکھے. اعلان صاحب صاف جواب ہے کہ جو حرام کمائی کا کھانا پینا پہننا کرے گا اس کی دعا نہیں سنیں گے، وعدہ نہیں ہے. سن لے کبھی قبول کر لے، وہ ان کا کرم ہے، لیکن قانون یہ نہیں ہے، قانون یہ کرنی سنیں گے. تو رحمت کے سارے دروازے تو بند کر ڈالے، آخرت کو برباد کر ڈالا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جسم کا جو حصہ مال سے پلے گا اس کا ٹھکانا سوائے جہنم کا اور آپ سے کچھ نہیں. تو اگر حرام مال ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اور خود کھا رہے ہیں تو جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، جہنم انگارے کھلا رہے ہیں. آخرت تو اس طریقے سے برباد ہو رہی ہے، اور دنیا اس طریقے سے برباد ہو رہی ہے کہ اسی حرام خوری کے نتیجے میں آپ دیکھیں ہماری شہری زندگی کے چین و سکون میں زہر گل گیا ہے. ہمارے پورے ملک کا حال، پورے معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ پورا معاشرہ ایک بے چین معاشرہ بن گیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر ایک نہ صحیح، لیکن ہماری ریت اور شعار بن گیا حرام کھانا. اور پیسہ آئے پروا نہیں ہے کہ حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، آئے جس طریقے سے بھی آ جائے، رشوت دے کر رشوت سے آ جائے، سود سے آ جائے، کام چوری کر کے آ جائے، ڈنڈی مار کے آ جائے، کم تول کے آ جائے، ناپ تول میں کمی کر کے آ جائے، ملاوٹ کر کے آ جائے، دھوکہ بازی کر کے آ جائے، جھوٹی قسمیں کھا کر آ جائے، جھوٹے وعدے کر کے آ جائے حرام خوری کا رواج عام ہو رہا ہے. اچھا، ایک حرام خوری کے بعد اور بہت سارے طریقے تو سب جانتے ہیں کہ حرام خوری، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف دھیان نہیں ہوتا لوگوں. مثلا ایک حرام خوری ہمارے معاشرے کا تقریباً جز بن گیا ہے. وہ کیا کہ اگر ملازمت کر رہے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں, دہاڑی پوری لے لی, تنخواہ پوری لے لی, ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے, سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ ملازم, سرکاری ملازمتوں میں کام چوری زیادہ ہے, پرائیویٹ اداروں میں کمی. اس کام چوری میں کیا ہو رہا ہے, تنخواہ پورے لے رہے ہیں, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, دیر سے آتے ہیں, جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں, یا اگر پورے بیٹھے بھی رہے تو اپنے ذاتی کام کرتے رہتے, کوئی خط لکھ رہا ہے, کوئی ٹیلی فون پر کسی سے گپے ہانک رہا ہے, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی گپ شپ ہانک رہا ہے, یہ سب کچھ ہمارے سرکاری دفاتر میں ہو رہا ہے, پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتا. مزدور دہاڑی پر کام کرتا, 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, دہاڑی پوری لے لی, 150, 200, 250, 300 کام کیا, 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے. یاد رکھیے, ملازم ہو یا مزدور, جتنی دیر کی, جتنا وقت اس نے ڈیوٹی کا طے کیا ہے, یہ وقت اس نے فروخت کیا ہوا ہے کام لینے والے کے ہاتھ. کام لینے والا اس کی قیمت دیتا ہے تنخواہ کی صورت میں یا دہاڑی کی صورت میں, یومیہ اجرت کی صورت میں. تو اگر آپ اس میں سے 1 گھنٹہ چوری کریں گے تو اس 1 گھنٹے کے مقابلے میں جو معاوضہ آپ کو ملے گا, تنخواہ ملے گی, وہ حرام کی, وہ حرام مال ہوگا, اور وہ ایسا ہی حرام ہوگا جیسا صبر کا گوشت حرام ہے, اور جیسا کہ شراب حرام ہے, جیسا کہ پیشاب حرام ہے, ایسا ہی حرام ہوگا. اور یہ حرام ہمارے یہاں پھیل گیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سرکاری دفاتر میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اور پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی بہت کم لوگ ہیں جو پرائیویٹ اداروں میں یا سرکاری اداروں میں ملازمت کا کام عبادت سمجھ کر کرتے, اپنا فریضہ سمجھ کر کرتے, حالانکہ شرم فریضہ ہے. جب آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ڈیوٹی بھی پوری دیں. یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاکستان میں ہے, یورپ کے ممالک میں, مغربی ممالک میں آپ کو نہیں ملے گی. سرکاری دفاتر ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں, ڈیوٹی کے وقت میں ڈیوٹی دیتا ہے آدمی, ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا کوئی, اور 5 منٹ لیٹ نہیں پہنچتے, 5 منٹ پہلے نہیں اٹھتے. لیکن یہ ہماری بیماری پھیلی ہوئی ہے, بلکہ اس کو بڑے فخر سے کہتے ہیں, ہم تو جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں اٹھ کے آ جاتے ہیں, ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. تو پوچھ نہیں سکتا دنیا میں, تم نے اپنے دھاگ بٹھا رکھی ہوگی, لیکن آخرت میں جا کر جب میدان حساب میں پہنچو گے تو ایک سیکنڈ کا حساب لے لیا جائے گا. یہ حرام جو کھایا جا رہا ہے, اس حرام کی وجہ سے آخرت تو برباد ہو ہی رہی ہے, دنیا کی طرح برباد ہو رہی. دیکھیے, اسی کام چوری کے نتیجے میں بلدیاتی ادارے ہیں, ان کا عملہ ہے, کچرا گاڑیاں ہیں, ان کے ڈرائیور ہیں, کاکروز ہیں, بڑا بڑا عملہ, ان کو سب کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, لیکن کوڑے کے ڈھیر ہماری گلیوں میں سڑ رہے ہیں, نالیاں سڑ رہی ہیں, بلدیاتی اداروں میں صفائی کا نام و نشان نہیں ہے, بجلی آنکھ مچولی کھیلتی ہے, مہذب ملکوں میں کہیں بجلی نہیں جایا کرتی, 50-50, 60 سال سے وہاں بجلی نہیں گئی, ابھی امریکہ میں چلی گئی تھی تو کیسی تباہی پھیلی تھی اور کیسی ہلچل مچ گئی تھی پوری دنیا میں, امریکہ میں بجلی چلی گئی تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے, لیکن ہمارے یہاں پولیس کی ملی بھگت سے ہو رہی ہے. اس کام چوری کا نتیجہ ہے کہ ہماری گندگیاں ہماری گلیوں سے صاف نہیں ہوتی, سڑک ٹوٹ جائے تو ان کی مرمت نہیں ہوتی, بجلی آنکھ میں چوری کھیلتی ہے, ٹیلی فون خراب ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, عدالتوں میں جاؤ تو انصاف نہیں ملتا, اسکولوں میں بچوں کو بھیجیں سرکاری اسکولوں میں تو تعلیم نہیں ملتی, ہسپتالوں میں جائیں تو مریضوں کو علاج نہیں ملتا, پولیس کے پاس جائیں تو ان سے تحفظ نہیں ملتا, بلکہ اوپر سے بھتا دینا پڑ جاتا, عیدی دینی پڑ جاتی, آج کل پولیس عیدی وصول کر رہی ہے, حرام خوری کر رہی ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے اسی معاشرے میں ہو رہا ہے, جہاں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں, تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں, ترابی بھی ہو رہی ہے. اس واسطے دنیا تو اس طریقے سے برباد ہو رہی ہے ہماری کہ چین سکون اڑ گیا, امن و امان ختم ہو گیا, کتنی گاڑیاں روز چھن جاتی ہیں, کتنی ڈکیتیاں روز ہو جاتی ہیں, کتنا قتل روزانہ ہو جاتے ہیں, کتنا اغوا ہو جاتے ہیں برائے تاوان, یہ سب حرام خوری کے نتائج ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے پاکستان کو چھوڑ چھوڑ کر. حالانکہ ایسا ملک ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسا ملک نہیں ملے گا جہاں اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھی. میں واقعہ بن کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں مجھے ایسا کوئی ملک نہیں ملا جس کے اندر بیک وقت اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہوں جتنی یہاں جمع کر رکھی. لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں چین و سکون میں زہر مل گیا ہے. امن امان ختم ہو گیا, قتل و غارت گری ہے, دکاندار سے گاہک ڈرتا ہے کہ ڈنک مار دے گا اور دکاندار گاہک سے ڈرتا ہے کہ کوئی معاملہ یہ کر رہا ہے بیچ میں سے اٹھا کے کوئی لے جائے گا. چین سکون اڑ گیا, راحت ختم ہو گئی. تو دنیا میں تو یہ عذاب مسلط ہو گیا حرام خوری کا ہمارے اوپر, اور آخرت کا عذاب وہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا پینا پہننا حرام مال کا. اس بات سے بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور آج ہی توبہ کر لیں. حرام کھانے والا اگر کوئی ہے, دیکھیے بینک کی ملازمت بھی حرام, یاد رکھیے بینک کی وہ ایسی ملازمت جس میں سود کا کاروبار کرنا پڑتا ہے, لین دین کرنا پڑتا ہو, سود کا حساب کتاب کرنا پڑتا ہو, یا گواہ بننا پڑتا ہو, لکھنا پڑھنا پڑتا ہو, تو یہ بھی اس کے اوپر بھی لانا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لعن اللہ آتل الربا وموکل کے لہو بکا کے بہو بسائی نہیں. اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود کا لکھنے والے پر, سود کا گواہ بننے والے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اگر کسی شخص کا روزگار ایسا لگا ہوا ہے تو بھائی سوچ لے کہ کب تک اس پیسے کو کمائے گا اور کب تک اس کو لے جائے گا. قبر میں یہ پیسہ ساتھ نہیں جائے گا, یہ حرام ساتھ چلا جائے گا. تو اس حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. چوری ڈکیتی بے ایمانی کم تولنا ملاوٹ کرنا ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. رشوت وغیرہ ایک حرام کا طریقہ تو کام چوری کا یہ ہے جو ہمارے یہاں پھیل رہا ہے اور اس کو اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں سر میں آؤں گا بلا تینوں میں آؤں گا. اچھا چھٹی آپ کی نہیں, چھٹی تو نہیں ہے, میڈیکل پر آ جاؤں گا. میڈیکل پر آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سر میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر کے رخصت بیماری کے لے لوں گا. تو بھائی تم بیمار ہو کہ نہیں, بیمار تو نہیں, ڈاکٹر صاحب سے سرٹیفکیٹ لے لوں گا. مطلب یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو رشوت کے پیسے دیں گے, ڈاکٹر صاحب جھوٹا سرٹیفکیٹ دیں گے, جھوٹے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر چھٹی ملے گی. ڈاکٹر صاحب نے بھی حرام کمایا اور تم نے بھی زندگی کی جو چھٹی لی اور اس کی تنخواہ لے لی, تو یہ بھی حرام کمایا. اس طرف دھیان نہیں کہ حرام کھا رہے ہیں. ایک بیماری تو یہ ہمارے معاشرے میں پھیل گئی کام چوری, اور اس طرف دھیان بھی نہیں. اور دوسری ایک اور بیماری اب بڑھتی جا رہی ہے زکات کے معاملے میں, کہ آدمی جو شخص زکات کا مستحق نہیں ہے, مصرف نہیں ہے زکات کا, وہ اگر زکات وصول کرے گا تو اپنی بربادی کو دعوت دیتا جا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خالقت الزکات مالاً الا اهلکته. زکات کا مال جس مال میں ملتا ہے اس کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. زکات کا مال جس مال میں ملے گا اسے برباد کر کے چھوڑے گا. کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا ہے بلیغ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ملنے کے دو طریقے ہیں. زکات کا مال دوسرے مال میں ملے اس کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ زکات فرض ہے کسی پر اور وہ زکات نہیں دیتا, تو وہ زکات کا مال جو اپنے پاس روک رکھا ہے وہ ملا ہوا ہے باقی مال کے ساتھ, تو اس باقی مال کو بھی وہ برباد کر کے چھوڑے گا. یہ زکات کا مال جو اس نے بچایا ہے باقی مال کو برباد کرے گا, اس کے اندر بے برکتی لائے گا, بیماریاں لائے گا, حادثے لائے گا, ایکسیڈنٹ لائے گا, جھگڑے لائے گا, اولاد کی نافرمانیاں لائے گا, طرح طرح کی مصیبتیں لائے گا. جتنا زکات سے بچایا تھا اس سے زیادہ خرچ کروا دے گا. تو ایک تو صورت زکات کا مال ملنے کی یہ ہے کہ آدمی زکات نہ دے تو باقی مال جس کے ساتھ وہ مال مل کے بچا رہا اس کو بھی برباد کرے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو شخص مصرف زکات نہیں ہے وہ زکات لے لے دھوکہ دے کر لوگوں کو کہ میں مصرف ہوں زکات کا, تو وہ بھی پھر اس کا جو حلال مال ہے اس کو بھی برباد کرے گا. وہ یہ زکات ایسے دفعہ ہاں جو ضرورت مند ہے اس کے لیے حلال ہے, طیب ہے, حلال ہے. لیکن اگر مصرف نہیں ہے, مستحق نہیں ہے, پھر زکات کا مال لے لے گا کسی طریقے سے دھوکہ بازی کر کے, تو باقی مال بھی اس کا برباد ہوگا, طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی. اور بھائی میں آپ کو ایک بات سناؤں, لرز خیز ہے, اس کے بعد پھر ہم دعائیں کریں گے, اس کو ختم کریں گے, بات لمبی ہو جاتی ہے, اس کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک واقعہ آپ کو سناؤں, ہمارے جاننے والے ہیں، ایک خاندان، اس خاندان میں چار پشتیں ہم نے دیکھ لی ہیں، اب چوتھی چل رہی ہے، کچھ تین پشتیں ہم نے دیکھ لی ہیں، چوتھی چل رہی ہے. ان چاروں پشتوں کے ہر ہر فرد پر مصیبتیں ہیں، اور ایسی ایسی مصیبتیں ہیں جن کا تصور آدمی عام طور سے نہیں کرتا. خاندان میں کتنے لوگ کا تو دماغ خراب ہوا، پاگل ہو گئے، مرد بھی عورتیں، کتنے اسی میں ہارٹ فیل بھی ہوئے ہیں. اچھا تبھی موت بہت کم کی خاندان میں، شاید تو نادر کسی کی ہوئی ہے، حادثہ کی موت آئی ہے، کسی کی موت ہوئی ہارٹ فیل ہونے سے، کسی کی موت ہوئی خودکشی سے، کسی کی موت ہوئی اس طریقے سے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور بیٹا پاگل ہے، ماں بیوہ ہو گئی. کسی کی موت اس طرح ہوئی، کسی کی موت ہوئی ٹی بی سے، کسی کی موت ہوئی کینسر سے، اور ایک کی موت ہوئی خودکشی سے. اور یہ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے کہ تم دیکھتے ہو اس خاندان میں کیسی کیسی مصیبتیں، ایسی ایسی مصیبتیں ہم نے کہیں نہیں دیکھی کسی خاندان میں اتنی مصیبتیں بے اکبر جمع ہو جائے، کوئی پنکتا ہی نہیں، جوان موتیں، ساری موتیں جوان، شاہد و نادر کوئی کسی کو بڑھاپے میں موت آئی ہے، سب کی جوانوں جوانی میں موتیں آئی ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی، دماغ خراب ہو گئے، خودکشیاں اور کیا کیا سکتے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو اس خاندان میں یہ مصیبتیں تم دیکھتے ہو اس کی وجہ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا کہ مجھے معلوم، اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس کی وجہ ایک ہے، وہ یہ کہ ان کے فلاں جو بزرگ تھے وہ زکات کا مال لیتے تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ وہ مصرف ہیں زکات کا، مگر زکات کا مصرف نہیں ہوتے، زکات کے مستحق نہیں تھے، وہ مال زکات کا لیا تھا، وہی مال کھلاتے تھے بچوں کو، وہ ان کے وہ جو مال بچوں نے کھایا وہ تو زہر ہے، وہ ان کے اندر اتر گیا، زہر اتر گیا، وہ نسلوں میں جا رہا ہے، برباد ہو رہی ہیں نسلیں. تو خوفناک بات ہے، کوئی یہ پوچھے گا کہ صاحب ان نسلوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ ان نسلوں کو سزا نہیں مل رہی. بھئی آپ اگر زہر کھلا دیں گے اپنی اولاد کو تو نقصان تو پہنچے گا نا اولاد کو، اور اولاد کے اولاد کو بھی پہنچے گا جب وہ نسلوں میں چلے گا. تو زہر کھلا دیا باپ نے، ساری ذمہ داری تو اس باپ پر آئے گی. تو یہ ایسا عذاب ہے اور یہ پھیلا ہوا ہے، بڑے آرام سے زکات کا مال مانگ رہے ہیں لوگ کہ میں بھی مستحق ہوں، میں بھی مستحق ہوں، میں بھی مستحق ہوں. خدا کے لیے غور کر لو، علماء سے پوچھ لو، اپنے حالات بتا بتا کر کہ میں مصرف زکات ہوں یا نہیں، کیونکہ مصرف زکات کا مستحق بہت بہت کڑی شرطوں والا ہوتا ہے. زکات کا مستحق وہ ہوتا ہے جس پر قربانی واجب نہ ہو، جس زکات کا مستحق وہ ہوتا ہے جس پر صدقۃ الفطر واجب نہ ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر زکات واجب فرض نہیں ہے تو ہمارے لیے زکات لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن پر زکات فرض نہیں ہوتی لیکن صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، یا قربانی اور قربانی واجب ہوتی ہے اور ان کو زکات لینا بھی حرام، حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو زکات کا مصرف سمجھتے ہوں ان کو چاہیے کہ علماء سے پوچھ لیں، مسئلہ معلوم کر لیں، پھر اگر وہ زکات لیں گے، اگر علماء کہیں کہ یہ ٹھیک ہے تم مصرف ہو تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے حلال ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق ضرور ہے. بہرحال خلاصہ بھائی میری اپنی بات کا یہ ہے کہ یہ رمضان کی رات ہے اور ہم دعا کریں گے، اور دعا کی راہ میں رکاوٹ حرام خوری، اس دعا سے پہلے اپنے دلوں کو کم از کم توبہ دل میں تو کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم آئندہ حرام خوری نہیں کریں گے، اور جو کچھ کرنی ہے اس کی تلافی کریں گے، یہ عزم کر کے پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ توبہ قبول ہوگی اور دعائیں قبول ہوگی انشاءاللہ. ہم دعا کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اسلم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فتقيت واستهداك فهديت واستنصرك فنصرت اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فمتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم وفقنا لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم انا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم انا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم انا نسألك الاقبال عليك والاصغاء اليك والفهم عنك والبصيرة في امرك والنفاذ في طاعتك والتسليم والتقدير اليك. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة ورضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة القرآن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6376183